بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل إفاظهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله درود بلغة محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا. إذا محترم، انتهائي مبارك اور با سعادت مہینہ ہے ماہ رجب کا، اور ماہ رجب کے آخری ایام میں 27 رجب کی تاریخ پر ہیں. وہاں پر کراچی میں کم از کم آج 27 رجب کا دن تھا، یہ اختتام پذیر ہوا. اور اس دن کو وزد اسد تعبیر کیا گیا روایات کے اندر، یعنی یہ وہ دن تھا جب نبی اکرم کے سامنے پہلی دفعہ وہی لے کر حضرت جبرائیل تشریف لائے. اس کے علاوہ دوسری مناسبتیں بھی موجود ہیں، اور کم از کم ایک روایت کے تحت اس کو روز معراج بھی قرار دیا گیا ہے. البتہ زیادہ مشہور مناسبت حضرت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے علماء کے نزدیک اس کا روز بعثت ہونا ہے. بعثت کا یہ دن کئی اعتبار سے ہمیں پیغامات دیتا ہے، اور ایک پیغام یہ ہے کہ جس سلسلے ہدایت کو پروردگار عالم نے آج سے 1400 سال پہلے شروع کیا تھا، اس سلسلے ہدایت کا اختتام، اس کا اصلی ہدف اور اس کی منزل کیا ہے، خدا نمثال کس جگہ پہنچانا چاہتا تھا. خدا نمثال نے اس وحی کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ چند سال یا چند سو سال کو مد نظر نہیں رکھا. یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، نبی اکرم کی ذات قیامت تک کے لیے نبوت کے فرائض کو انجام دے رہی ہے. اور اسی سلسلے ہدایت پر چلنے کی پروردگار عالم کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اس دور کے اندر، اور جب نبی اکرم کی روایات پہ توجہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم کی روایات کے اندر اس سلسلے ہدایت کا اصل ہدف، اس کی منزل کیا قرار پاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے فرزند میرے ظہور کریں گے جن کا نام گرامی، نام مبارک 12ویں امام کا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوگا، درود بے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد نبی اکرم نے سینکڑوں روایات کے ذریعے سے امام کی تشریف آوری کے بعد پیش آنے والے حالات کو بیان فرمایا ہے. سینکڑوں روایات کے اندر ان کی تشریف آوری سے پہلے پیش آنے والے حالات کو بیان فرمایا ہے، اور انہیں سینکڑوں روایات کے اندر ان کا ساتھ دینے والے جو قوم ہیں، جو افراد ہیں، ان کے خصوصیات، ان کے کردار، ان کے طور طریقوں، ان کے رسم و رواج کو بیان فرمایا ہے. عزیزان محترم، میں اور آپ امام کے منتظر ہونے کے ناطے 1400 سال کی ایک وراثت کو اپنے کندھوں کے اوپر احساس کر رہے ہیں. ہم اور آپ امام کے منتظر ہونے کے ناطے 1400 سال کی قربانیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر احساس کر رہے ہیں. ہم بہت مہنگی وراثت کو اپنے کندھوں کے اوپر لیے ہوئے ہیں. اگر میں اور آپ احساس کریں تو ہم بہت قیمتی جانوں کے سرمایے کی حفاظت پر معمول ہیں. ہم پروردگار عالم کے انتہائی قیمتی پیغام کو آگے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس نسل میں شاید اگر خدا نمتال نے مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب کیا اور انشاءاللہ نصیب فرمائے، تو ہم اس ہدف کو حاصل کرنے کی طرف دیکھیں گے کہ جو 1400 سال سے موجود انتظار تھا. اگر میں اور آپ بس انہیں چند چیزوں پر توجہ دیں کہ 1400 سال سے کسی بات کا انتظار تھا، اور اس انتظار میں معصومین علیہ السلام کی جانیں قربان ہوئی ہیں، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 124,000 انبیاء تشریف لائے ہیں، اور اب تک دسیوں لاکھ مومنین نے اس کی راہ میں جانے قربان کی ہیں, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہدف کتنا بڑا ہدف ہے اور اس ہدف کے حصول میں شرکت کرنے والے لوگ کتنے باعزمت لوگ ہونے چاہئیں. ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اگر یہ کام آسان ہوتا تو غیبت کو آج اتنے 100 سال نہیں لگنے چاہیے تھے. یہ کام اس سے پہلے کہیں اختتام پذیر ہو چکا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر معمولی افراد کا کام ہے, اور اگر خدا مطالعہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اور میری اور آپ کی نسل میں انشاءاللہ امام تشریف لائیں اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ تعالی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے کیا سعادت ملنے والی ہے, ہم اور آپ کس مقام پر فائز ہونے والے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں جو اس زمانے میں میرے فرزند کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. ہم اور آپ بہت بڑے ٹائٹل کی طرف بڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں. خوش قسمتی سے اس نسل میں امام کی تشریف آوری کے انتظار کی شدت بہت زیادہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ گزشتہ نسلوں میں بھی ایسے ہی تھا, تو کم از کم تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں تھا. کبھی امام کا انتظار اس شدت کے ساتھ عوامی سطح سے نہیں ہوا تھا. علماء منتظر تھے, عرفا منتظر تھے, فقہا انتظار کر رہے تھے, اور وہ انتظار ان خاص گروہوں کے درمیان, ایک خاص طبقے کے درمیان شدت کے ساتھ تھا. مثلا آج سے 800 سال پہلے لگ بھگ آنے والے سید ابن طاؤس واقعا منتظر تھے امام کے. مثلا آج سے 700 سال پہلے آنے والے شہید اول منتظر تھے, حقیقی منتظر تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ منتظرین پہلے نہیں تھے, لیکن انتظار کی جو شدت آج عوام کے اندر نظر آتی ہے وہ پہلے نظر نہیں آتی تھی. اس حد تک ذکر نہیں تھا. آج الحمدللہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر اصلی سوال شروع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ یہ دور وہ دور جس میں امام نے تشریف لانا ہے, اور یہ دور وہ دور ہے جس کا وعدہ 1400 سال شروع ہوا تھا, اور یہ سعادت وہ سعادت ہے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے جو میرے فرزند کا ساتھ دیں گے, تو ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا اتنا نزدیک آ جانے کے بعد بھی تیار نہ ہونا خدا نہ کرے کسی بدقسمتی کا سبب تو نہیں بنے گا؟ ایک دفعہ میں اور آپ کسی میدان میں نہیں اترے اور تیار نہیں تھے, یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم کیوں تیار نہیں تھے لیکن میدان بھی نہیں تھا. لیکن اگر یہ وہ میدان ہو اور ہم تیار نہ ہوں, پھر کتنی بڑی مشکل ہے کہ مثلاً 1400 سال سے نسلیں انتظار کر رہی تھی کہ ہم یہاں پہنچے, اور میں اور آپ وہ خوش قسمت تھے جو وہاں پہنچ گئے, اور پھر وہ کام خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ کر سکیں جس کے لیے 1400 سال سے نسلیں انتظار کر رہی تھیں. تو ہر چیز گھوم پھر کر آتی ہے اسی کوشچن کی طرف کہ انتظار کیا ہے, منتظر کون ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں تاریخ کے قوانین کو دیکھتے ہوئے کہ متعدد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی فضیلت کے انتہائی نزدیک کھڑی ہوتی ہے, کسی بہت بڑے امتحان کے انتہائی نزدیک کھڑی ہوتی ہے, کہ اگر اس امتحان میں سرخرو ہو جائے تو نہیں معلوم کون سے مقام کو حاصل کر لے, لیکن بے خبر ہوتی ہے, غافل ہوتی ہے, گرچہ معتقد ہوتی ہے کہ اس کو اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے. سید الشہدا کی مثال اور اس زمانے کے اہل بیت کے ماننے والوں کی مثال بہترین مثال ہے. مثلاً ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ معتقد نہیں تھے کہ ہمیں سید الشہدا کے ساتھ دینا ہے, ان کی راہ میں جان دینی ہے, ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جان نثار کرنی ہے. وہ معتقد تھے, امامت کے منصب کو دیکھتے ہوئے معتقد تھے, لیکن عین موقع پر جس وقت یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا, معرفت کی کمی کی وجہ سے, اپنی مانوی تیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہ دے سکے. اس کے بعد دو نتیجے حاصل ہوئے, ایک یہ کہ اس مانوی سعادت سے محروم ہو گئے, دوسری مشکل یہ ہوئی کہ ذلت میں مبتلا ہو گئے. اور یہ خدا نے مثال کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم خدا نے مثال کے بھیجے ہوئے امتحان کے اندر سرخرو نہ ہو تو صرف آخرت ہاتھ سے نہیں جائے گی, دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی. جس چیز کو بچانے کے لیے خدا کو چھوڑا ہوگا وہ چیز یقیناً ہاتھ سے جائے گی, بلکہ نہ صرف یہ کہ ہاتھ سے جائے گی بلکہ ذلت کا سبب بھی بنے گی. یہ تمام باتیں ہم نے اور آپ سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ کو بہت بڑے کام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اب میں اس کی اہمیت پر مزید عرض کرنے کے بجائے ان بنیادی نکات کی طرف جانے کی کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں تیار ہونا ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا کام ہے، اور ہم قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب تک بھی آپ کی خدمت میں یہ 10 منٹ میں نے لگائے اور 10 منٹ میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کیا، جبکہ ظاہری اہمیت آپ کے لیے پہلے سے واضح تھی، تو اس کا ہدف یہ تھا کہ یہ پہلا مرحلہ تیاری کا، پہلا مرحلہ تیاری کا یہ ہے کہ ہم اور آپ قبول کر لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ایک دفعہ ایک آدمی قبول نہیں کر پاتا کہ اسے کچھ کرنا ہے، بالکل ایسی جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے سامنے پہنچتا ہے، کسی انتہائی خطرناک بیماری کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے اور اتنا غیر سنجیدہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے اس کے علاج پہ محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک بیمار پہنچے ایک ڈاکٹر کے سامنے، گرچہ اتنی مہلک بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو، کم بیماری کے اندر مبتلا ہو، لیکن ڈاکٹر کے سامنے اپنے رویے کے ذریعے سے اس بات کر دے کہ میرے نزدیک یہ بیماری انتہائی اہم ہے، تو ڈاکٹر مجبور ہے کہ توجہ دے، مجبور ہے کہ اس کو اہمیت دے. آپ اور میں بھی ایسے ہیں. پہلا مرحلہ بھی یہ ہے کہ میں اور آپ ریئلائز کریں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. خدا نہ کرے اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ جو سب کر رہے ہیں میں وہی کروں گا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں میں وہ کروں گا، تو پھر اس سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ پھر تو ہم اس سے زیادہ زیادہ یہی کہہ پائیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے دنیا میں جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس میں مشغول ہو جائیے. یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہ بھی کروں گا جو دنیا میں سب کر رہے ہیں دنیا کی خاطر، اور یہ بھی کروں گا کہ نصرت امام کروں، اس کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ برادر اگر امتحان کا دور نہ ہوتا تو شاید بات چل جاتا. مثلا اگر کربلا نہ ہوتی تو ہر روز جان دینا ضروری نہیں تھی، ہر روز کوئی موقع بھی نہیں جان دینے کا. تو اگر کربلا نہ ہو اور کوئی کہے کہ میں امام کی محبت میں جان نہیں دوں گا باقی سب کچھ کر لوں گا، شاید قابل قبول ہے. لیکن ایک دفعہ کربلا بن گئی، اب اگر کوئی شہید شہدا سے کہے کہ مولا میں گھوڑا دوں گا، میں تلوار دوں گا، میں پیسہ دوں گا، بس جان نہیں دوں گا، شہید شہدا اسے کربلا نہیں بھیجا سکتے. شہید شہدا اسے واپس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تمہاری گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تمہاری شمشیر کی ضرورت ہے، اور پیسہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. یہاں مشکل صرف جان دینے کی ہے. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا بھی عزیز ہے اور میں امام کی نصرت بھی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ اگر یہ دور عصر ظہور نہ ہو تو پھر شاید یہ بات قابل قبول ہو. لیکن اگر یہ عصر عصر ظہور ہے، امام تشریف آوری کا زمانہ ہے، جیسے کہ متعدد نشانیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، تو عزیزان محترم یہاں پر آپ کو اور مجھے اپنی ٹاپ پرائرٹی امام کی نصرت قرار دینی پڑے گی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے اور جو دنیا میں رہنے کے تقاضے ہیں ان سے عہدہ برا ہو جائیں اور کہیں کہ مثلا ان سے بری ذمہ ہو جائیں اور کہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نہیں، ایک امام کی نصرت کرنے والے کی بھی بیوی بچے ہیں، اس کو بھی رزق حلال تلاش کرنا ہے، اس کو بھی اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، یہ سب انتظار کا حصہ ہے. لیکن سب کا سب ایک ہدف کے لیے ہو، اور وہ ہدف کیا ہو؟ مجھے کہ مجھے امام کی نصرت کرنی ہے. ہدف تبدیل کرنا پڑے گا. اگر میں اور آپ پہلا ہدف تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے، اور اگر پہلا ہدف کوئی اور ہے، بیچ میں نصرت امام بھی آ سکے، تو پھر میں عرض کروں گا پھر بہت مشکل ہے، پھر شاید ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، جیسا کہ ابھی ہم چند منٹ میں اس بات کا شاید احساس کر پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب اس بات کو احساس کرنے کے لیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری تیاری کیا ہوگی، اس کے لیے میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ آسان ترین کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں امام تشریف لا کر کیا کریں گے. ظاہر اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ سفر کے لیے تیار ہو جائیں، تو میں آپ سے پہلا سوال، کم از کم پہلے سوالوں میں سے جو سوال کروں گا، وہ یہ کہ یہ سفر ہے کس کام، اس سفر میں کام کیا ہونا ہے جس کے لیے میں تیاری کروں. ظاہر ہے میری تیاری اس کے اوپر منحصر ہوگی کہ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ سفر کتنے دن کا ہوگا، اس سفر میں مجھے کیا کرنا ہوگا، میری پہلی جو ذمہ داریاں انجام دینے والی ہوں گی وہ کیا ہوں گی، ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ پاؤں گا کہ میری تیاری کیا ہوگی. تو آپ اور میں بہت آسانی سے اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، وہ کچھ کاموں کو انجام دیں گے. مجھے تیار کرنا اپنے آپ کو کہ امام کی نصرت کروں. اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام کریں گے کیا, اور جو کچھ امام کریں گے وہ کس انداز میں انجام دیں گے. مثلا اگر ایک دفعہ مجھے پتا ہے کہ ایک سفر مجھے کرنا ہے جس میں مجھے بزنس کرنا ہے, تو مجھے پیسے رکھنا ہوگا اپنے ہاتھ میں, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, کیونکہ ظاہر بزنس بغیر پیسے کے مشکل ہے کہ میں انجام دے سکوں. اگر مجھے کوئی چیز بیچنی ہے تو مجھے پہلے اس کے سارے گول سیکھنے پڑیں گے, میں کیا بیچنے جا رہا ہوں, اس کا کیا فائدہ ہے, جس علاقے میں جا رہا ہوں اس علاقے میں کیا صورتحال بن رہی ہے. اس کے بغیر میں تیاری نہیں کر سکتا. آپ امام کے منتظر ہیں, میں اور آپ خبر گزار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں انتظار کی سعادت نصیب کر دے. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا امام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے. اب یہاں پر ایک مشہور و معروف جملہ ہے جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہا ہوں, اور یہ جملہ اپنی تمام تر شہرت اور سادگی کے باوجود انتہائی بنیادی جملہ, اور وہ جملہ یہ ہے کہ یملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وجلا, وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. آپ نے دیکھا کہ اس جملے میں جو میرا اپنے خیال ہے کہ شاید امامت کی تشریف آوری کا بنیادی ترین ہدف بیان کر رہا ہے اور انتہائی کلی ہدف بیان کر رہا ہے. مثلا اس میں اس جملے میں نہیں کہا گیا کہ امام تشریف لائیں گے مکہ پہ قبضہ کریں گے, مکہ پہ حکومت قائم کریں گے, حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ امام تشریف لائیں گے دنیا میں حکومت قائم کریں گے. دوسری روایت کے اندر یہ جملات موجود ہیں. اس روایت میں کم از کم جو انتہائی مشہور روایت ہے شیعہ سنی سب کے پاس ہے, اس روایت میں ان تمام درمیانی اہداف کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا. مجموعی حضرت یہ ہے کہ وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب میں اور آپ امام کے منتظر ہیں, منتظر ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے, کیونکہ جو کچھ وہ کریں گے مجھے اس میں ان کا ساتھ دینا ہے, اور اس ساتھ دینے کے ذریعے سے میں جان پاؤں گا کہ مجھے کیا تیاری کرنی ہے. میری اور آپ کی تیاری کا پہلا پوائنٹ واضح ہو جاتا ہے, آپ کو اور مجھے ظلم سے دور بھاگنا ہے. کم از کم تیاری یہ ہے. کیوں؟ تو تشریف لائیں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے. پہلا ہدف میرے اور آپ کا یہ ہونا چاہیے تیاری کے اندر, میں وہ ظلم نہ بنوں جس سے امام لڑنے آ رہے ہیں. کم از کم ہدف یہ ہے, کم از کم یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تشریف لانے والے ہیں دنیاوی اعتبار سے انشاءاللہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. آپ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں, کم سے کم اتنا کریں کہ کرپشن کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں کرپشن کا حصہ بن گیا تو اس کا مطلب مجھے سے لڑنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جبکہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کی نصرت کروں. تو نصرت کا کم از کم مرحلہ, کم از کم تیاری یہ ہے کہ آپ ظلم کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ امام تشریف لائیں گے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میرے اور آپ کی ذات کے اندر ظلم پایا گیا اور وہ ظلم راسخ ہو گیا, اتنا مضبوط ہو گیا میرے اور آپ کے اندر کہ ہم نہیں اس سے جان چھوڑا پائے, امام تشریف آنے کے بعد اس ظلم کا مقابلہ کریں گے یعنی میرے اور آپ کے سامنے. تو تیاری کا پہلا مرحلہ سمجھ میں آتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر احساس کریں ظلم کیا ہے اور اس ظلم سے دور بھاگیں. مثال کے طور پر چند مثالیں ہم سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر فرمائے کہ ان الشرك لظلم عظیم, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم کی نزدیک ظلم بہت وسیع ہے. فرماتا ہے ان الشرك لظلم عظیم, اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرانا, اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے. یہ ظلم عظیم ہے کیا مطلب؟ اب آپ اپنی ذات کے اندر پہلا کام یہ کریں کہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیجیے. عقائد کی اصلاح کر لیجیے کیا مطلب؟ توحید آپ کو سمجھ میں آئے, خدا نمثال کی وحدانیت, اس کی عبودیت, اس کی حاکمیت, اس کی حکومت, یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے. میری اور آپ کی ذات کے اندر توحید کا بھرپور اظہار ہو رہا ہو. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم, شب ظلم عظیم ہے اور سید سردار تشریف لائیں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے, بس آپ اپنی ذات کی اصلاح کر دیجیے. جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں میری اور آپ کی ذات کے اندر ظلم ہے, میں اس ظلم کا مقابلہ شروع کر دوں. مثال فرض فرمائیے نعوذ باللہ تعالی میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہو, جھوٹ ظلم ہے,
کیونکہ ظلم ہے پہلا کام یہ سمجھ میں آتا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. نعوذ باللہ, مثلا میں نے کوئی گناہ سرزد کیا, گناہ ظلم ہے, اپنے اوپر ظلم ہے, اپنے نفس پہ ظلم ہے, اور اگر گناہ کا تعلق حقوق الناس سے ہو تو ان انسانوں پر بھی ظلم ہے جن کے حقوق پامال ہیں. اعزائے محترم, پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنی ذات کے اندر فکر اور عمل دونوں کے مرحلے میں ظلم کا خاتمہ, یہاں سے شروع کر دیجیے. اچھا, اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہو کہ مثلا میں شروع کروں گا تو کوئی سیاسی عمل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں, البتہ بعید ہے کوئی اس طرح سوچ رہا ہو, لیکن ممکن ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ مثلا میں کوئی جدوجہد, ایسی مادی جدوجہد کا تذکرہ کروں گا آپ کی خدمت میں. مادی جدوجہد پر امن اور پر جنگ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے, لیکن میں عرض کروں گا وہ سب چیزیں کامیاب ہو جائیں گی اگر یہاں پہ معاملہ صحیح ہوا, اور اگر ہم اندرون خانہ صحیح نہ کر سکے, اپنے اندر کو صحیح نہ کر سکے, اس میں ظلم بھرا ہوا باہر کچھ صحیح نہیں ہوگا. تقریباً مطمئن ہو جائیے کہ جو کچھ باہر ہے وہ میرے اور آپ کے اندر کا اظہار ہے, میرے اور آپ کے اندر کا اظہار ہے. اگر معاشرے میں لوگ اچھے ہوں تو سوسائٹی بری نہیں ہو سکتی. معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر سے لا کے تھوک دی گئی ہے میرے اور آپ کے اوپر. یہ دنیا تھوکی نہیں گئی ہے, یہ دنیا ہم نے اور آپ نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے. اگر میں اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صحیح کریں, پہلا مرحلہ یہ کہ اپنے آپ کو صحیح کریں. یعنی یہ بات اتنی واضح ہے کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ میرے زندگی تقریر کے دوران اس بات کو بیان کریں, لیکن بدقسمتی سے
تو برادر پلیز اپنا فون کو میوٹ کیجیے گا. یہ برادر کسی کا فون پلیز انمیوٹیڈ ہے, اپنے فون کو پلیز میوٹ کیجیے گا. سر آپ کانفرنس پہ ہیں؟
جی میں ہوں.
برادر کا شاید فون انمیوٹ ہو گیا, ان کو شاید پتا بھی نہیں ہے شاید. جب سوری آگے صاحب اس گفتگو آج کی جگہ صاحب.
جی زیادہ
جی صاحب گفتگو آغاز کیجیے گا صاحب.
شروع کریں آپ
لوگ. جی 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 صاحب, وہ میں کسی برادر کا صاحب فون ان میوٹ ہو گیا تھا غالباً, تو آپ پلیز گفتگو آغاز کیجیے گا.
اب دعا کے باقی انتظار کرنا چاہتے ہیں, اور اس انتظار کے اندر میں اور آپ سنجیدگی کی محنت کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ سنجیدگی کا ایک اظہار یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنے ٹائم کو اس طرف آپ نے صرف کیا ہوا ہے, اور ایک جیسے جہد نظر آتی ہے, ایک تیاری نظر آتی ہے, یہ سب آپ کی سنجیدگی کی علامتیں ہیں. اظہار محترم, اگر واقعی آپ سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر سوچنا چاہتے ہیں, ایک ایک کر کے اپنی برائیوں کے اوپر پہلے محنت کرنا شروع کر دیں. میں بعض اوقات احساس کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں شاید پس منظر میں یہ فکر باقی ہے کہ ہم یوں ہی وقت گزارتے رہیں گے اور امام کی نصرت کر لیں گے, کیونکہ ہم نصرت کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہونا چاہیے. مثلاً اگر کوئی کربلا کے میدان سے پہلے چاہتا تھا کہ امام کی نصرت کرے, تو کیا وہ نصرت کر سکا تھا محض اس وجہ سے کہ بس چاہتا تھا, قربانی نہیں دینا چاہتا تھا؟ نہیں کر سکا. یعنی عجیب و غریب روایات ہمارے پاس موجود ہیں، آپ یقیناً سنی ہوگی، شام غریبہ کے موقع پر ایک آدمی اہل بیت کے خیام کی طرف آتا ہے اور کچھ چیزوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، تو ان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی نے اسے سوال کیا کہ تم ہمیں لوٹ رہے ہو، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت ہیں اور آپ کے اوپر ظلم ہو رہا، تو اگر تم اس بات کا شعور کرتے ہو کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو تم اس ظلم کا حصہ کیوں؟ کہنے لگا اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا. اب آپ اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ایک محبت رکھتا ہے، ان کی بے کسی پر، اس وقت کی ان کی مظلومیت کے اوپر گریہ بھی کر رہا ہے، لیکن ایک طرف سے اپنے ہی ہاتھوں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک ہونے والے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب بھی کر رہا ہے. اچھا، اس کے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟ ایکسکیوز یہ ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا، تو گویا کوئی اور ظلم کر کے فائدہ لے جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ظلم کر کے نہ خود فائدہ لے لوں. اور کس سے فائدہ کروں، کس سے فائدہ حاصل کروں ظلم کر کے؟ اہل بیت سے، جن کا میں اتنا عاشق ہوں کہ ان کے غم میں رو بھی رہا ہوں. ایک عجیب صورتحال ہے، یعنی ایک طرف سے بندے خدا اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے اور ان کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، ان کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، دوسری طرف سے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم کا ارتکاب بھی کر رہا ہے. اچھا، یہ کس قسم کا انسان ہے؟ آپ نے اور آپ تعجب سے دیکھتے ہیں، لیکن کس قسم کے انسان ہو؟ ہاں، سمجھ میں آتی ہے، یہ اس قسم کا انسان ہے جس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں ہوا، جو لوٹ کھسوٹ میں مال یا کچھ ملنے کی توقع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے، اس کا دل اسی میں لگا ہوا ہے. ایک طرف سے وہ اہل بیت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہے، دوسری طرف سے دنیا کی کسی ایسی محبت میں مبتلا ہے جو اس کو اہل بیت پر ظلم کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، اور اس کے بعد ایک شیطانی عمل ہے، اور وہ شیطانی عمل یہ ہے کہ اس ظلم کے لیے ایک معذرت خواہانہ تجویز بھی اس کے دماغ میں ہے، ایک جواز بھی اس کے ذہن میں ہے. وہ جواز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا. اب میں یوں سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر، ایک آدمی ہے، خود اہل بیت رکھتا ہے، پتہ نہیں چاہتا کہ ظلم کریں، لیکن چونکہ سب ظلم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر کوئی قربانی دینی چاہیے تھی، وہ یہ نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ چونکہ سب نہیں دے رہا، میں بھی نہیں دے رہا. اب ایک طرف سے حب اہل بیت میں مبتلا ہے، دوسری طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دل آزاری کا سبب بھی بن رہا ہے. کس قسم کا انسان ہے؟ آیا یہ وہ شخص ہے جو قربانی کے موقع پر اہل بیت کا ساتھ دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ کہ دنیا عزیز ہے، اسے دنیا عزیز ہے، دنیا کی خاطر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر دست درازی بھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. ایجان محترم، یہ آدمی ایک عجیب نمونہ ہے تاریخ کا، اور اس سے کم انٹینسٹی کے اوپر بھی کئی لوگ ہیں. مثلا جس شخص کی طرف میں نے اشارہ کیا اپنے عرائض کے اندر، کہ اس نے کہا میں امام کا ساتھ دوں گا لیکن گھوڑا دوں گا، شمشیر دوں گا، اس سے زیادہ ساتھ نہیں دوں گا. اچھا، ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آخری دم تک آپ کا ساتھ دوں گا، جس وقت یہ دیکھوں گا کہ اب میرے ساتھ دینے یا نہ دینے سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عاشور کے دن آخر وقت تک رکا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب امام تنہا رہے گا، تو ان کے پاس آیا اور کہنے کا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ساتھ دوں گا، اور جب میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر میں ساتھ نہیں دوں گا. امام نے فرمایا ہاں تم نے کہا تھا. کہا کہ میں اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں، چونکہ اب آپ تنہا رہ گئے، میں آپ کا ساتھ دوں یا نہ دوں اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام نے فرمایا تمہاری مرضی. امام نے پوچھا اب تم کیسے جاؤ گے یہاں سے؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک گھوڑا پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ایک خیمے کے اندر میں نے باندھا ہوا ہے، اس خیمے کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی ہے، میرا گھوڑا تازہ دم ہے، ان سب کے گھوڑے دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، میں اس گھوڑے پر بیٹھوں گا اور اس کے اوپر اتنی تیز رفتاری سے بھاگوں گا کہ کوئی میرا پیچھا نہیں کر پائے گا. اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ آئے اس کو مجاہد کہیں گے؟ اس کو ناصر امام کہیں گے؟ ایک طرف سے آپ اور میں کہیں گے کہ ناصر امام ہے، کیوں؟ اس نے صبح سے شام تک امام کی نصرت کی ہے. لیکن پھر عین میں جا کر آپ کا ذہن اچانک ایک سوال میں پھنس جائے گا، یہ کہ کیا یہ اپنی نصرت میں سچا تھا؟ کیا یہ اپنی نصرت میں اتنا آگے جانے کو تیار تھا کہ جان دے؟ نہیں. کیوں؟ اس نے بھاگنے کا پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا، تو جان کیوں دے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ تمام دن امام کی نصرت کے دوران بار بار یہ سوچ رہا ہوگا کہ نصرت تو کرنی ہے لیکن جان نہیں دینی ہے, بلکہ جان بچا کے یہاں سے بھاگنا ہے, اور اس بھاگنے کے لیے ایک تیاری پہلے سے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب بظاہر یہ ناصر ہے لیکن قلباً نصرت امام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ نصرت امام کے لیے ایک حد لگا کر بیٹھا ہوا ہے, اس حد سے آگے نہیں جاؤں گا. اب یہ کس قسم کا انسان ہے؟ ہاں یہ اس قسم کا انسان ہے کہ اس کو دنیا عزیز نہیں ہے, لوٹ کھسوٹ کے لیے نہیں آیا ہے, مال دولت جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ امام کی رام شمشی چلانے کے لیے آیا ہے, لیکن ایک مشکل کے ساتھ ہے, اس کو جان عزیز ہے. یہ امامت کے لیے جان نہیں دے سکتا, سب کچھ دے سکتا ہے, قربانی دینے کو تیار ہے, لیکن ایک حد کے ساتھ. وہ حد کیا ہے؟ جان نہیں دوں گا. اب ان دو مثالوں سے مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی, جب تک سب کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہو اس وقت تک ناصر نہیں. ہمارا امتحان آسان نہیں ہوگا ایزانوں سے, یعنی اگر ہم وہ خوش قسمت ہوئے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے جن کی آنکھوں کے سامنے امام تشریف لا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, مت سمجھے گا امتحان آسان ہوگا, امتحان سخت ہوگا. خدا مثال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ امتحان نہیں آئے گا جو تم سے پہلے والوں پر آیا, ان کے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے گئے, دشمنوں کے نرغوں میں پھنس گئے اور پکار اٹھے نتا نصر اللہ, اللہ کی نصرت کہاں پر؟ نہیں معلوم میرے اور آپ کا کیا امتحان ہونے والا ہے. میں پرخلوص آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے نہیں احساس کہ اس امتحان میں میں کامیاب ہو سکوں گا, نہیں ہو سکوں گا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ امتحان آسان نہیں ہوگا, امتحان بہت سخت ہوگا. اگر ختمی مرتبت کا ساتھ دینا سخت تھا, امیر المومنین کا ساتھ دینا سخت تھا, سید الشہداء کا ساتھ دینا سخت تھا, وارث اہل بیت کا ساتھ دینا انتہائی سخت ہوگا, کیونکہ ان تمام پیغاموں کی تکمیل کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اعزاز محترم, ایک بات پہ ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا, ہمیں بھرپور تیاری کرنی ہوگی. تیاری کا پہلا حصہ کیا عرض ہوا؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ دشمنوں کی فہرست سے باہر آ جائیں, ہم وہ ظلم نہ ہو جس سے لڑنے کے لیے امام آ رہے ہیں. خدا نے مثال کی معافیت, ظلم ہے, دنیا پرستی ظلم ہے, عقائد کا انحراف ظلم ہے, ہم وہ ظلم نہ ہوں جس سے لڑنے کے لیے امام آ رہے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ میں معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنی فکر کے اندر اگر کوئی حل عرض کروں تو وہ حل آخر تک جائے, بیچ راستے پہ لے جا کے نہ چھوڑوں کہ سامنے والا پوچھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. مثلاً فرض کیجئے آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بات سمجھ میں آتی ہے, مجھے امام کی خاطر قربانی دینی ہوگی, امام کی خاطر جان دینی بھی پڑے گی, اور یہ میں عرض کروں کہ برسبیل تذکرہ کے شاید دولت دینا جان دینا آسان ہو, عزت دینا بہت سخت ہے, عزت دینا بہت سخت ہے, اللہ کی خاطر عزت داؤ پہ لگا دینا بہت سخت, اس خاطر کربلا سخت تھی لیکن سید صابرین سید سجاد تھی. عزت کا امتحان بہت سخت امتحان. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس, روایت میں ارشاد فرمایا کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے لوگ ان کو بیوقوف کہیں گے, لوگ انہیں احمق کہیں گے, اور وہ صاحبان ایمان جانتے ہوں گے کہ ان کو ایمان کی وجہ سے احمق اور بیوقوف کہا جا رہا ہے, لیکن صبر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا کی نظر میں احمق بننے کو تیار ہیں لیکن ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. جان محترم, ہم لوگ کہاں ہیں آج؟ اگر کوئی مومنہ پردہ کرنے لگتی ہے اسے کہا جاتا ہے یہ کنزرویٹو ہے, یہ ریڈیکل ہے, تو اپنے پردے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. آج اگر مثلا میں چند لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں اور میری داڑھی ہوتی ہے اور میں اپنے دین پہ عمل کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میری داڑھی کا سائز ان کو پریشان نہ کرے, میری ماتھے کے اوپر کوئی نشان نہ ہو جو ان کو ڈسٹرب نہ کرے, مجھے کسی کی بات نہ سننی پڑے, کوئی رشتہ دار میرے اوپر آواز نہ اٹھائے, کسی کے درمیان میں کم عزت نہ ہو جاؤں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ سب عزیز ہے. کس کے مقابلے میں عزیز ہیں؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں عزیز ہیں. اگر اتنی سی باتیں عزیز ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں, تو پھر اپنی عزت امام کے نام کو قربان دینا کیسے آسان ہو جائے گا؟ وہ کیسے آسان ہوگا؟ آج اتنی سی بات اگر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اتنی مصیبت اٹھانی پڑ جائے کہ مثال کے طور پر میرا مال خطرے میں پڑ جائے, اور مثلا مجھے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوئی اچھی جاب چھوڑنی پڑ جائے گی, تو میں سوچتا ہوں دنیا مجھے احمق کہے گی, اگر میں نے کام کر دیا تو میرا مال خطرے میں پڑ جائے گا, دنیا کیا کہے گی کہ تم اتنے پاگل تھے کہ تم اتنی سی بات کے اوپر سب ختم کر کے آ گئے, یا تم نے یہ سب کچھ کر دیا اور تم نے کیوں کر دیا, یہ دیکھو ساری دنیا یہ سب کر رہی ہے, تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں دین پہ عمل نہ کروں, فی الحال کچھ کمپرومائز کر دوں. میں جان دوں گا, میں امام کی نصرت کروں گا, اتنی سی بات سے مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آتی ہے, اور وہ عزت اتنی عزیز ہے کہ اس کے لیے اللہ کے دین کو ترجیح نہیں دیتا, اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں میں امام کی خدمت کے لیے اپنی عزت قربان کروں گا. ابھی اپنا امتحان کیوں نہیں لیتا؟ ابھی اپنے آپ کو جج کیوں نہیں کرتا؟ اگر چار لوگوں کے درمیان بیٹھوں اور اپنے دین کا بھرپور اظہار کروں, میں نہیں کہہ رہا تسنن ہو, مصنوعیت ہو, نہیں مصنوعی نہیں, جو واقعاً ہونا چاہیے وہ ہو. مثلا اگر نماز کا وقت آیا ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے, تو کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. کیا ہوگا چند لوگ کہیں گے کہ ریڈیکل ہیں, یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ لوگ یہ ہیں, یہ وہ ہیں, اور اس پر میری جان نکل رہی ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. میں ایک جملہ عرض کروں گی خدمت میں کہ کاش ہم لوگ ان عزت داروں کے نزدیک عزت ڈھونڈتے جو اللہ کے نزدیک عزت دار تھے. بس قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان بے عزتوں کے نزدیک عزت ڈھونڈ رہے ہیں جن کی اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا. خدا نمثال مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی چیز اہمیت رکھتی ہوتی تو اس کو کافروں کو نہ دیتا. اس کے بعد میں انہی لوگوں کو جو دشمن ہیں دین کے, اہل بیت کے, ان کے نزدیک مجھے عزت چاہیے. میں سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ کس امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم سخت امتحان سے گزر رہے ہیں, اور اتنا میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس ہمدردی کی خاطر عرض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آپ کے اور میرے لیے ڈھکی چھپی رہ جائے. ایسا نہ ہو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اور آپ غفلت میں مبتلا رہ جائیں. ہم دعا پڑھتے رہیں کہ اللہ مکل ولی حضرت ابن الحسن السلام اللہ علیہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دعا سے مشکل حل ہو جائے گی, یعنی اس دعا سے میری ساری ذمہ داریاں حل ہو جائیں گی. نہیں, اس دعا سے قرب ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے دل میں حجت خدا کی محبت ہے, لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا اس دعا کے پڑھ لینے سے کہ میری ساری ذمہ داریاں انجام پا لیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی شخصیت کا جائزہ لینا پڑے گا. تو ایزان محترم, ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری آپ کی خدمت میں عرض ہوئی, اپنے آپ کو ظلم کے محور سے باہر نکالیں, نہ اور آپ ظالم نہ کہلائیں, نہ اور آپ ظلم کا حصہ نہ کہلائیں. اپنی ذات کے اندر جو ہمارے لیے جانی پہچانی برائیاں ہیں کم سے کم ان سے لڑ لیں. بعض اوقات دوست احباب ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ہے, یا مثلاً اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, یا مغربی معاشروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس ان علماء تک دسترسی نہیں ہے جن سے مثلاً عرفانیات سیکھ لیتے. اگر ایران میں ہوتے, عراق میں ہوتے, تو ہم یہ کر لیتے, وہ کر لیتے. پہلے تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ جو آج کی دنیا ہے, اس دنیا کے اندر عذر پورے ہو چکے ہیں. آج کی دنیا میں زبانوں کے بیریئر تقریباً ختم ہو چکے ہیں. آپ اور میں معمولاً کچھ نہ کچھ ایسی زبانوں سے واقف ہیں جن کے اندر وسیع علم موجود ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آگے آگے کے مرحلے کی ہدایت نہ ملنے کی شکایت وہ کرے جس نے پچھلا مرحلہ طے کر لیا ہو, اور جو ابھی اس پہلے مرحلے میں پھنسا ہوا ہے کہ مثلا ابھی مجھے نظروں پہ کنٹرول نہیں ہے, کبھی کبھی فحشا بھی دیکھ لیتا ہوں, کبھی کبھی جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, کبھی مال پہ حرص بھی ہو جاتی ہے, کبھی لالچ بھی مجھ پہ قابو پا جاتی ہے, یہ کہاں سے عرفانیات کی باتیں کر رہا ہے, یہ کہاں سے معنویات کشفیات اور خدا نے بتایا کہ خورب اور کس طرح سے یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر توجہ دیجیے, میں اور آپ توجہ دیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے شکر ہے کہ میں تنہائی میں ہوں تاکہ یہ نصیحت آپ سے ہوگا میرے اوپر اثر کرے. چاہتا ہوں یہ نصیحت کروں تاکہ آپ تو دکھائی نہیں دے رہے لیکن میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. آپ سے اپنے لیے کہوں گا, ایسا نہ ہو کہ آپ کے آپ کو نصیحت کرنے والا خود اپنی نصیحتوں سے پتھر بنا ہوا. ہمیں متاثر ہونا ہوگا اپنے ایمان کے لیے, ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو اپنے ایمان کی نصرت کے لیے وقف کرنا ہوگا, تب کہیں جا کر ہم شاید اس عظیم الشان سلسلے کا حصہ بن سکیں جس کا انتظار 1400 سال ہوا. یہ قافلہ عظیم الشان قافلہ ہونا چاہیے. 1400 سال کے چند منتخب کریم لوگ لشکر کی سرداری کر رہے ہوں گے. بعض وقت میں سوچتا ہوں شاید ہم لوگ شرم کے مارے اس لشکر میں شرکت نہ کر سکیں, شاید کہ مثلا ہمارے سامنے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی امام کی نصرت کے سوا کچھ نہیں سوچا ہوگا, اور ہم سے کہا جائے کہ تم بھی اسی لشکر میں کھڑے ہو جاؤ تو شاید شرم کے مارے ہم کہیں کہ یہ لوگ بہت بلند ہیں ہم سے. اور یہ باتیں شاید میں بہت زیادہ نظریاتی باتیں کر دیا آپ کے سامنے, لیکن خواہش میری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی شدت کو احساس کریں کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام ناممکن ہوگا. اگر یہ ناممکن ہوتا تو خدا انصار مجھے اور آپ کو اس زمانے کی سعادت نصیب نہ کرتا. اگر ہمارے اندر اہلیت نہ ہوتی تو خدا انصار ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالتا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ سوال کیا کسی نے اہل بیت سے کہ مولا کیوں ایسا ہے کہ بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں؟ فرمایا خدا متعال ہر ایک سے وہ امتحان لیتا ہے جس میں اس کے کامیاب ہونے کا امکان زیادہ ہو. بعض لوگوں کے لیے غربت میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے, خدا ان کو غریب رکھ کے امتحان دیتا ہے کیونکہ غربت میں ان کی کامیابی کا امکان زیادہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو امارت میں دولت و ثروت میں ہوں تو ان کی کامیابی کا امکان زیادہ ہے, خدا انصار ان کو دولت و ثروت میں رکھتا ہے, کیونکہ اگر ان کو غربت میں رکھتا تو وہ فیل ہو جاتے. اگر اس روایت کو قانون کے طور پر دیکھیں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید خدا انصار میرے اور آپ کے اندر اس دور میں امتحان کی کامیابی کا امکان زیادہ دیکھ رہا ہے, اس لیے اس نے مجھے اور آپ کو اس خوش نصیب دور میں ارسال کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آیت کریم میں قرآن کریم کی فرماتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا نے مثال کسی نفس کو اس کی بوجھ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا, ذمہ داری نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے یہ ذمہ داری سنبھالنا میرے اور آپ کی طاقت میں ہے. اب اس احساس کے ساتھ ہی دل میں اندر سے خوشی آتی ہے, مطلب ہے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنے امام کی نصرت کر سکتا ہوں, مطلب ہے میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اس مقدس لشکر کا ایک حصہ بن سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر قرآن مجید نے اتنی پاکیزگی رکھی ہوئی ہے کہ میں اگر اپنے گناہوں کے گرد و غبار کو ہٹاؤں تو اس پاکیزگی کے سائے میں اپنے مولا کے قدموں تک پہنچ سکوں. شاید میرے اندر قرآن مجید نے لطف کرم کر دیا ہو ہزار انسان توجہ فرمائیں. خدا انسان مجھے اور آپ کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو کن سعادتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہماری تیاری بہت بڑی تیاری ہونی چاہیے. اپنے نفس کے اوپر محنت ہونی چاہیے, اپنے اعمال کے اوپر, اپنے کردار کے اوپر, اپنی زندگی کا جائزہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں آخری بات عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی موقع کو ہاتھ سے نکلا ہوا مت سمجھیں. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثلاً فرض کریں, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, ایسا تھا کہ میں نے ایک مہینہ غفلت میں گزار دیا. مثلاً میں بہتر آدمی تھا, میری نمازیں بہتر تھیں, میں غفلت میں پڑ گیا. دو مہینے, تین مہینے, چار مہینے, فرضاً ایک سال میرا خراب ہو گیا. یہ نہ سوچوں موقع نکل گیا. نہیں, جب تک جان میں جان ہے موقع ہے. موقع کو نکلا ہوا مت سوچیں, یہ شیطان کا فریب ہے. وہ غفور الرحیم ہے. غفور ربک الغفور ذو الرحمہ, قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہارا رب غفور ہے, رحمت دینے والا ہے. ربک الغفور ذو الرحمہ, آپ کا رب غفور ہے, آپ کا رب صاحب رحمت ہے. اگر میں نے اور آپ نے مہینہ, دو مہینہ, سال زندگی بھی غفلت میں گزاری تھی, اور اس وقت ستائیس رجب کے صدقے میں, بعثت رسول کے صدقے میں, وجود اقدس امام زمانہ کے نام کے صدقے میں میرا اور آپ کا دل کچھ نرم پڑ رہا ہے, موقع کو تھام لیں. مت سوچیں کہ میں پہلے کیا تھا اور میں کیوں غافل تھا. اب آپ سنبھال لیں.
برادر جی, آگے صاحب کو میں بڑا کانفرنس پہ لے کے آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از شیراز مہدی فرام ڈیٹرائٹ مشیگن. اظہر بھائی آپ لائن پہ ہیں؟
جی شیراز بھائی میں لائن پہ.
میں اچھا اظہر بھائی, بس میں کہاں سے کہہ رہا ہوں, میں خود کافی بزی ہوا ہوں ابھی, ایک اہم پروگرام چل رہا ہے, اینڈ ٹائم پہ پروگرام کے اندر پہنچا ہوں, اس لیے میں آپ کے فون کا بھی جواب نہیں سکا تھا. تو ان شاء اللہ آپ سے پھر بعد میں بات ہوگی. میں جب تک برج پہ ہوں, خاموشی سے ہوں, تو ان شاء اللہ بعد میں بات کریں گے.
جی ان شاء اللہ. سر
بس آخر میں دعا کرتا ہوں, خدا مطالعہ خدا ان سب کو قبول فرمائے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی سعادت نصیب کرے. وہ غنی اور بے نیاز پروردگار کے غنی نمائندے ہیں, ان کو کوئی نیاز نہیں ہے ہماری, ہم فقیر بندوں کے نمائندے ہیں. ہم فقیر, خدا نمتال فرماتا ہے انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو, محتاج ہو. خدا ہے جو غنی بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے. خدا نمتال ہم سب کو سعادت نصیب کرے انشاءاللہ, اور اچھے دور میں زندگی گزارنے الحمدللہ. اچھی مثالیں میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. قرآن تعالیٰ ان مثالوں کی روشنی میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پہ گامزن فرمائے, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, رحمتک یا ارحم الراحمین. وجود اقدس امام زمانہ کی ظہور میں تعظیم کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
برادر, اگر کسی برادر کا پلیز کوئی کوشچن ہو تو پلیز ضرور کیجیے گا. آواز صاحب, جیسے شیراز مہدی بات کر رہا ہوں, کولمبس اوہایو میں پہلے رہتا تھا, آج کل ڈیٹرائٹ میں ہو گیا ہوں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمد للہ صاحب, الحمد للہ, بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ آج آپ برج پہ آئے تھے, بہت اچھا لگا آپ کا لیکچر, ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے میں اپنی نظر کروں گا, اور یہاں پہ چند برادران کو یہ بڑے اہم پرابلم میں گھرا ہوا دیکھ رہا ہوں,
ذرا سا اس پہ نگاہ ڈالیے گا. آج ہم سب جانتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو ظہور بہت قریب ہے اور ہم سب کو ان کی نصرت کے لیے اور ان کے انصار میں شامل ہونے کے لیے تیار رہنا ہے. تو اس وقت جو اہم پرابلم جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پاکستان میں, تو ہم اپنے ہی فکر کے برادران کو ایک دوسرے کے دستے گریباں نظر آتے ہیں. مختلف جو کہ وہ لوگ جو کہ ماشاء اللہ سے اس وقت آپ کے رہبر کو مانتے ہیں, ہم لوگ دینی لوگ ہیں یا آیت اللہ سیستانی کی طرف تکلیف کہنے والے, ہم سب برادران بھائی بھائی ہیں, ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم اس صورت حال میں کیا کریں؟ یعنی کہ علماء ماشاءاللہ کافی کام انجام دے رہے ہیں, آپ ہیں اور باقی علماء پاکستان میں ماشاءاللہ کافی کام کریں, تو اس پہ ذرا سی نظر ڈالیے گا کہ ہم کیسے آپس میں یونٹی پیدا کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر برادر شیراز مہدی نے اپنے تجربے کے ساتھ اور جو کچھ انہوں نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے, نزدیک سے دیکھا ہے, اس کے بارے میں سوال کیا ہے, بہت پریکٹیکل کوشچن ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہو رہی ہے کہ جو مثال کے طور پر میٹرک کیے بغیر ماسٹرز میں پی ایچ ڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, فنڈامنٹل نہیں جانتے ہم لوگ. ہم لوگوں نے کچھ لا سیکھ لیے ہیں, فارمولاز رٹ لیے ہیں, اور ان فارمولاز اور لاس کے ذریعے سے ہم کچھ باتیں کر پا رہے ہیں, کچھ ریزلٹ مل رہے ہیں, لیکن ہم وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمیں اچیو کر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے فنڈامنٹلس پہ کام نہیں کیا, ہماری بنیادیں اتنی استوار نہیں, اتنی مضبوط نہیں ہیں. مثال کے طور پر معمولاً میں نے اس جو ابھی برادر نے فرمایا اس کے اوپر ہمیں معمولاً سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ, جو انہوں نے بھی ارشاد فرمایا. میں نے معمولاً یہ غور کیا کہ جو دوست صاحبہ اس قسم کے ہیں اور اس مشکل میں مبتلا ہیں, معمولاً انہوں نے عقائد کے اوپر کام نہیں کیا ہوا, معمولاً اخلاقیات کی بنیادوں پہ زیادہ کام نہیں کیا ہوا. ہاں کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی, اور یوں بعض اوقات احساس ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے وہ بھی اس لیے پڑھا ہے کہ کسی اور کو بتانا ہے, خود نہیں کرنا ہے. جو مشکل مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اپنے اوپر محنت نہیں ہوگی ہم اس مصیبت میں مبتلا رہیں گے. اور اس اپنے اوپر محنت کا مطلب کیا ہے, بہت سادہ سی بات ہے, بہت سادہ سی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اور میں خود آپ کا بھائی ظاہر ان مرحلوں سے گزرا ہوں. مجھے 26 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور اس کا تمام دوران ظاہر ہے اسی دینی کی طالب علمی میں گزرا میرا وقت. اور سادہ سی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو اسلام کے بنیادی ترین اصول ہیں جب وہ پامال ہوں تو پھر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا, سب برباد ہو جاتا ہے, چاہے کتنی ہی ایکٹیویٹی کیوں نہ کر لیں, کتنی ہی فعالیت کیوں نہ کر لیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک گیدرنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باتیں عرفانیات کی کر رہے ہیں, تفسیر قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے, رہبر معظم کا نام ہو رہا ہے, مراج تقریب ذکر ہے, ان کے افکار, ان کے خیالات, ان کی تاریخ, ان کا فلسفہ, سب کو بیان ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ گیدرنگ کھوکھلی ہے, اس گیدرنگ سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی ترین اصول تو انہوں نے پامال کیے ہیں. جب اسلام کی بنیادی ترین اصول پامال کیے ہیں تو کیا انہوں نے اسلام کو کھوکھلی ہمارا سمجھا ہے؟ کیسے اسلام کو قائم کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلاً میں اور آپ دنیا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مثلاً رسول خدا کی بات جانشینی کا دعویٰ کرنے والا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا تھا, وہ کیسے جانشینی کا دعویٰ کر سکتا تھا کہ جس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا. تو یہاں پہ ایک بات سادہ سی سمجھ میں آ رہی ہے, آپ اور میں کہہ رہے ہیں, میں اور آپ امام مسلک کر رہے ہیں, میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی عالمی تحریک کا حصہ ہیں, ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں اس وقت ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان فکر کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن اتنی سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسلام میں جھوٹ حرام ہے, اسلام میں غیبت حرام ہے, اسلام میں مکر و فریب کی اجازت نہیں. تو ان کے سوال کو میں اب ان کے جواب کو اور لمبا نہ کروں, دوسروں کی بوریت کے سبب نہ بنوں, اس کا جواب مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بغیر فنڈامنٹلس پہ کام کریں. سب سے پہلے آپ کی اور میری گیدرنگ کے اندر اگر اسلام کی بنیادوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, ان بنیادوں کا احترام ہو رہا ہے, ان بنیادوں کا عمل ہو رہا ہے, تو یہ باقی ساری چیزیں بھی ساتھ دیں گی. ان سب سے بھی محنت ہوگی, ان سب کی محنت کا ہمیں نتیجہ ملے گا. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ فنڈامنٹلس قربان ہو رہے تو یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ نہ صرف رزلٹ نہیں دیں گی بلکہ اور مصیبت کا سبب بنیں گی, اور وہ والے جان بنتی چلی جائیں گی, ہم معاشرے کو کچھ نہیں دے پائیں گے اور اس معاشرے کو مصیبت میں مبتلا کرتے چلے جائیں گے.
جزاکم اللہ خیر, میں نے بہت شکریہ, آپ نے ماشاء اللہ بڑی مشکل آپ نے ابھی جو ہے وہ دور کر دی ہے الحمدللہ. جی میڈم, کسی اور پلیز کسی کو کوشچن ہو تو پلیز کیجیے گا.
السلام علیکم قبلہ, میں منظر بات کر رہا ہوں امریکہ سے.
السلام علیکم.
جی قبلہ, جو اپنے آپ پہ محنت کے حوالے سے ہے اس میں کچھ پریکٹیکل کچھ اگر چیزیں جو کچھ چیزیں اگر بتا دیں آپ تو.
جی ابھی اس میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تھا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام خمینی کی طرف سے تربیت نفس کا, تزکیہ نفس کا خود سازی, اردو میں اس کو ہم لوگ کہہ رہے تھے, خود سازی کا ایک چارٹ تقسیم ہوا تھا. یہ چارٹ بہت زیادہ تقسیم ہوا تھا اور ابھی بھی موجود ہے, اور وہی پہلا پرنٹ جو اس میں کچھ گرافک بنے ہوئے ہیں, لائنز لگی ہوئی ہیں, وہ پہلا پرنٹ ابھی تک کافی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے. آپ یقین فرمائیے بعض اوقات میں وہ چارٹ پڑھ کے سوچتا ہوں کاش ہم 30 سال تک اپنی تنظیموں میں اس چارٹ پہ عمل کروا لیتے, ہم بہت اچھی جگہ پہ ہو جاتے, بہت سارے نتائج لے لیتے. ابھی بھی میں یہی سوچ رہا ہوں. آپ وہ چارٹ لے لیجیے جو امام خمینی نے خود سازی کا چارٹ بنا کے دیا تھا جوانوں کے لیے, سب کے لیے, اس چارٹ پہ لے لیجیے, ایک ایک کر عمل کرنا شروع کر دیجیے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے ایک زمانے میں ایک دوستوں کی گیدرنگ تھی, شب عاشور تھی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دوستوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیوں میں ہیں, ہماری اس دوستی نے ہمیں مانوی ترقی کیوں نہیں دی, ہم مانوی ترقی کی طرف جائیں. تو یہ طے ہوا کہ بھائی ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے, تو سوچا کہ بہت چھوٹے کام سے شروع کریں گے اپنی مانویت کے لیے بہتری کے لیے اور اس کے اوپر عمل کریں گے. تو ہم نے 4 پوائنٹس طے کیے کہ پہلا مرحلہ ہم یہ رکھیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. پہلا مرحلہ ہم کچھ چیزوں کو ترک کریں گے, کچھ چیزوں کو انجام دیں گے. جن چیزوں کو ترک کریں گے وہ یہ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور بغض نہیں رکھیں گے, دل کے اندر بغض نہیں رکھیں گے. البتہ اس موقع پر ہم نے فحشا کو رکھا تھا کہ ہم ٹیلی ویژن اور فحشا سے اجتناب کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فحشا سے اجتناب کریں گے. پھر ایک اور دفعہ ایک گیدرنگ ہوئی تو اس کے اندر اس کا بھی اضافہ ہوا تھا. بارہ, تو اگر آپ بالکل اسی ظاہر وہ پیٹرن, کوئی طے شدہ نہیں ہے لیکن میں ایسی عرض کر رہا ہوں, تو اس میں یہ تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, فحشا سے دور رہیں گے, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے, آپ جس معاشرے میں وہ جہاں پہ بھی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے علاوہ آپ اجتناب کریں گے. 4 چیزوں پر جو اچھائی میں ساتھ دیں گے, اچھائی میں اصرار کریں گے, وہ یہ کہ نمبر 1 نماز کا بلے وقت پڑھیں گے, 2 قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں گے, 3 ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھیں گے, اور 4 ہر روز دعائیں ہیں کریں گے. اچھا ممکن ہے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کہیں کہ یہ بہت سادہ باتیں ہیں, اور اب ایسا ہونے لگا ہے چونکہ یہ باتیں بہت زیادہ کہی گئی ہیں قیمت ان کی کم ہو گئی ہے. اگر ہم کبھی جگہوں پہ ہوتے ہیں اور دوست احباب ہم سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہم یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور ہمیں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ دوست احباب ہر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عالمی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, حزب اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, ایران کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ سب جھوٹ بولنا بولو اور نماز پڑھ لو اور قرآن پڑھ لو, یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں.
وہ ہم سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو شاید اس بات کی سینس نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر ڈائنامکس کیا ہیں اور اس میں انٹریکشن کیسے ہوتا ہے. تو میں ان بیچاروں کو بعض اوقات یاد دلاتا ہوں کہ برادران بھولنا نہیں کہ میں ایم فل ہوں پولیٹیکل سائنسز میں اور میری بھی کوئی ایجوکیشن ہے سوشل سائنسز کے اندر. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مثلا میں نے یہ ایجوکیشن حاصل کی ہے اور اسلام کے مرکز میں رہ کے حاصل کی ہے اور مجھے سوسائٹی کی ڈائنامکس کا نہیں پتا, کہ مجھے نہیں پتا انسان اور معاشرہ کس طریقے سے تعمیر ہوتے ہیں. تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے بھائی تعمیر ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جو آپ انقلاب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کی عظیم شان شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں, آج کون شہید چندران نہیں بننا چاہتا؟ کون سا جوان ہے آج پاکستان کے اندر دنیا کے کسی مقام کے اندر جس کے دل میں انقلاب کے لیے درد ہو وہ شہید چندران نہیں بننا چاہتا؟ ہر کوئی شہید چندران بننا چاہتا ہے. جیسے دیکھیں شہید چندران ہے کیا؟ شہید چندران کی میں ایسے مطلب میں ابھی ذہن میں آ گیا, چند دن پہلے میں نے پڑھا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھی انسان اس معاملے کے اندر وعدہ وفا کرنے, ایک لطیفہ نما جی کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس جن خاتون کے ساتھ انہوں نے شادی کی ان کو شادی کا پیغام بھیجنا تھا, وہ گئے ان کے گھر پہ ملنے کے لیے اور وہ پہلے بے پردہ تھی. اپنے کسی دوست سے کہا کہ کنوینس کرو کہ یہ بہت اچھی عورت ہے, لڑکی بہت اچھی ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کا اچھا پتا ہے لیکن پتہ نہیں پردہ کیوں نہیں کرتی. اس نے کنوینس کیا, دوبارہ وہ مان گئی, لاجیکل تھی مان گئی, پردہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اب میں اس سے شادی کرتا ہوں. وہ گئے شادی کا پیغام دینے کے لیے, تو وہ جو لڑکی تھی وہ لبنان کی ایک اچھی متمول فیملی سے تعلق تھا ان کا. اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے کپڑوں کے اور ایک دو چیزوں کے. تو یہ جب گئے تو لڑکی کی ماں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم اچھے آدمی ہو اور میری لڑکی بھی تمہیں پسند کرتی ہے, لیکن یہ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو ایک خاص ماحول میں پلی ہے. یہ جس ماحول میں پلی ہے اس میں جب بستر چھوڑتی ہے اور منہ دھونے جاتی ہے تو نوکرانی اس کی بستر کو صاف کر دیتی ہے, اور جب یہ منہ دھو کے واپس جاتی ہے تو اس کے سامنے ایک کپ دودھ کا اور ایک کپ کافی رکھا ہوتا ہے, اور یہ اس میں سے کسی کا بھی انتخاب کرنے کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتی ہے. اس نے کہا تم اس کو نہیں پال پاؤ گے, اس کو نہیں سنبھال سکو گے. تو شہید عمران نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں پیسے کے اعتبار سے اس لڑکی کو نہیں سنبھال پاؤں گا, لیکن یہ جو دو باتیں آپ نے کہی ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی یہ کروں گا. اس کے بعد ان کی وائف نے لکھا کہ ہماری شادی کو دسیوں سال گزر گئے اور شہید جب بھی میرے ساتھ ہوتے تھے ان دو باتوں پہ ہمیشہ عمل کرتے تھے, کہ وہ میرے جانے کے بعد بستر صحیح کرتے تھے اور دو کپ ایک کافی کا اور ایک دودھ کا لا کے رکھتے تھے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا کہ مثلا جس کو میں اردو میں کہوں گا کہ بھائی مثلا وہ جوانی کی باتیں کیوں گزر گئیں, اب تم اور میں بہت بوڑھے ہو گئے ہیں ان باتوں کو چھوڑ دو, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو ضرور پورا کروں گا. کس کیریکٹر میں یہ ہے, کون اپنے کیریکٹر میں یہاں تک پہنچا ہے؟ ان چیزوں نے ان لوگوں کو شہید کیا ہے, ان لوگوں نے ان چیزوں نے ان چیزوں سے حزب اللہ بنوائی ہے اور ایران کو بچایا ہے, انقلاب اسلامی ہوا ہے سر. جیسے
مرن صاحب السلام علیکم, میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں.
وعلیکم السلام.
مرن صاحب آپ نے ابھی جو بکس کی بات کہی ہے, بعض اوقات انسان کے ظاہر ہے کہ وہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ اس کا اینگر انسائڈ ہوتا ہے اور وہ اس کے تعلقات ہیں, کوئی دوستی ہے, رشتہ ایسا ہے, رشتہ داری ہے, اور وہ بات منہ پہ لائے تو وہ جھگڑے کا ذریعہ بنی اور وہ اس اینگر کو اندر رکھتے ہیں, تو یہ کیا بکس میں آئے گا؟ کیونکہ اگر وہ زبان پہ لائیں گے تو جھگڑا ہوگا.
چاہیے اس کو ہم بکس کہہ سکتے ہیں اور بکس سے بڑھ کر ایک اور صفت بھی اس کے اوپر ہو سکتی ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا سمپٹم کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے اسی لیے اس سوال کو کیا کہ مثلا سمپٹم کیا ہے, سچویشن یہ ہے کہ میرے دل میں کچھ ناراضگی ہے کسی شخص سے, اور اگر کہوں تو اس سے معاملہ اور خراب ہو جائے گا. اب اگر کہہ دوں تو معاملہ خراب ہوتا ہے, نہ کہوں تو اس کو ہم منافقت کہتے ہیں, کہ اوپر سے مجھے کچھ دکھانا پڑ رہا ہے اندر سے کچھ اور ہے. اچھا تو حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر کے اندر جا کر اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں اس آدمی سے بوجھ کیوں کرتا ہوں. مثلا شاید میرے ذہن میں اب میں مختلف جواب سوچتا ہوں. نمبر ایک, اس نے میرے کو ظلم کیا ہے
اور اس ظلم کی وجہ سے میرے دل کے اندر اس کے لیے بغض آ رہا ہے. اپنے آپ سے کہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی خاطر اس ظلم کو نظر انداز کر دوں اور خدا کے اوپر چھوڑ دوں, اس سے اپنے دل کو بغض نہ رکھوں؟ نمبر ایک. نمبر دو, مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہ نہیں اس نے اس سے کوئی گناہ ہوتے دیکھا ہے, اس گناہ کی وجہ سے میرے دل میں بغض ہے. تو میں اپنے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے, نہیں معلوم ہے کتنے گناہ کیے, کیا اللہ کے نظام میں میرے لیے عفو بخشش ہے, اس کے لیے عفو بخشش نہیں ہے؟ کسی بات ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ نہیں میں نے اس کے ہاتھوں کوئی سوسائٹی میں ایول ہوتے دیکھا ہے, کوئی شیطانی کام ہوتے دیکھا ہے, اس خاطر میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے. تو میں ہمیشہ اپنے ذہن میں کہوں کہ میرا کام برائی سے لڑنا ہے, برے شخص سے لڑنا نہیں ہے, شخص کو مجھے نجات دلانی ہے. بس میں نے اس کی برائی دیکھی ہے, لیکن میں اب بھی اس کو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے چاہتا ہوں کہ یہ اس برائی سے نجات حاصل کرے, بس مجھے بغض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, بس کسی صورت میں میرے پاس اجازت نہیں ہے کہ میں اللہ کے بندوں سے بغض رکھوں. ہاں اگر وہ اللہ کی دشمنی میں کھلے عام مثال کے طور پر حجت خدا کے خلاف ہو گئے ہیں, سید الشہداء کے خلاف ہو گئے ہیں, تلم شمشیر چلا رہے ہیں, اس موقع پر خدا نے کہتا ہے کہ انی سلم لمن صالحکم حرب لمن حاربکم, تم اس سے جنگ کرو جس نے سید الشہداء سے جنگ کی, تم اس سے صلح کرو جس نے سید الشہداء سے صلح کی. تو وہ ایک معیار, کچھ اور معیار ہے. اگر کوئی اور سوال نہ ہو تو اس ختم کریں.
قبلہ ایک سوال ہے, جعفر محسن کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں. میں نے درمیان میں لیکچر جوائن کیا تھا. آپ نے ایک ٹاپک ٹچ کیا تھا تزکیہ نفس کا اور ایک چارٹ کا ذکر کیا تھا, تو اس سے ایک میرے ذہن میں بات آئی, اور آپ ماشاءاللہ لیکچر میں بہت ہی وزن اور میں نے بڑے اس کو غور سے سنا. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم آپ کو دعوت دیں یہاں کیلیفورنیا آنے کی, آپ چند مہینے یہاں ہم لوگوں کو مدد کریں؟
بہت شکریہ آپ کے یہ کہنے کا, لیکن ذاتی طور پر میں اس وقت کنوینس نہیں ہوں کہ مجھے پاکستان سے باہر جا کر کہیں اور کام کرنا چاہیے. ذاتی طور پر میں اس وقت کنوینسڈ ہوں کہ مجھے پاکستان کے اندر بیس بنا کر یہاں پہ مستقل کام کرنا چاہیے. جہاں تک مسئلہ دوست احباب کا ہے کہ جو دوسری جگہوں کے اوپر تشریف فرما ہے, اور ممکن ہے کہ ان کے اندر تیاری زیادہ ہو اور ان کے پاس رہنے کا یا ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے ذاتی طور پر مانگی اس بات سے زیادہ فائدہ ہو, ان کو بھی شاید کوئی فائدہ ہو, ان کی خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ابھی میں کنوینس نہیں ہوں کہ مجھے کہیں اور لمبی مدت میں رہنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی طور پہ میں امریکہ کو پسند ہی نہیں کرتا, ہے کبھی ہے, یعنی نہ صرف ملک کی وجہ سے نہیں, بہت اس بات سے ڈرتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے بالکل اور کسی اور کے لیے نہیں ہے, صرف میرے اپنے لیے. میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس نظام کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور امام تشریف لے آئیں اور خدا نہ کرے میں وہاں سے نہ نکل سکا, تو میں کہیں ایسا نہ پھنس جاؤں, اس سے مجھے بہت خوف آتا ہے. تو یہ نہیں ذاتی رائے ہے, صرف میرے اپنی ذات کے لیے, آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو ان چند باتوں کی وجہ سے اوائڈ کر رہا ہوں کہ میں وہاں پر ہرگز کسی بھی صورت میں کسی بھی لمبی مدت کے لیے رکوں. آخری بات یہ کہ شاید وہ لوگ ہمیں ویزا نہیں دیں گے, جو ان کی محبتوں کا انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں ویزا بھی دیں گے, تو یہ بھی ہے.
وہ قبلہ, بس میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کچھ انفارچونیٹ سچویشن ہے. میں سوچتا تھا کہ ہمیں یہ بیسک چیزیں جب انسان اپنے اندر درست کر لے تو پھر سب سے پہلے ہمارے ہاں اتفاق کی ذرا کچھ فقدان ہو جائے, کچھ پرابلمز ہیں. تو اگر ہم بیسک چیزیں کریکٹ کر لیں کہ رواداری, مروت, درگزر, اخلاق, مگر اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دلوں کو صاف کرے.
تو آپ نے فون کیا.
نہیں اس کا نیم بنا کے
السلام علیکم قبلہ, میں اظہر بات کر رہا ہوں. قبلہ میرا ایک سوال تھا آپ کے لیکچر کے متعلق, جو جو ہماری کوششیں ہیں ہمارے تزکیہ نفس سے متعلق, اس کوشش میں ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہماری ڈائریکٹ فیملی کی طرف ہے؟ یعنی کہ اور میں واضح طور پہ بیان کروں کہ مثلا اگر ایک شخص ہے اور وہ خود کوشش کرتا ہے تزکیہ نفس کی, لیکن بدقسمتی سے اس کے گھر میں پردے کا ماحول ایگزسٹ نہیں کرتا, اور ایسے آلریڈی ہم امریکہ جیسے مکروہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے برائیوں کی جو ہے وہ ریل پیل ہے, تو اس صورتحال میں کدھر تک یہ ذمہ داری, کیونکہ اس چیز کا ایسا لگتا ہے کہ اثر تو انسان کے اپنے اوپر واپس بھی ہوتا ہے جس ماحول میں وہ صبح شام دن کے 12 یا 14 یا 24 گھنٹے گزار رہا ہے. تو اس معاملے میں اگر آپ کچھ وضاحت کر سکیں.
ہاں, یہ جو اپنے گھر والوں کا معاملہ ہے, قرآن کریم میں شاید فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم من النار, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ. تو یقیناً وہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے, اور بعض اوقات نہ صرف یہ کہ ذمہ داری کا حصہ ہے بلکہ ہمارے سوال میں اضافے ہونے کا بھی سبب ہے کہ مثلاً اگر ہم نے محنت نہیں کی اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ ان کی طرف سے کوئی غلط چیزیں انجام پاتی رہیں, تو شاید ہمیں اس کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. اب اس سلسلے میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود دیر سے جاگتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میری مثلا وائف پردہ نہیں کرتی ہیں اور انہوں نے میرے بچوں کی تربیت بھی اچھی نہیں کی ہوئی, اب میں ان کو منع کرتا ہوں تو وہ مانتی نہیں ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, یہ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اس سے صرف یہ کہوں گا کہ دادا آپ بہت دیر سے جاگیں, آپ کو اپنے انتخاب کے وقت سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ جس کا انتخاب کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی زندگی کہاں پہنچے گی. اس وقت آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے, یا ممکن ہے کہ آپ خود اس وقت اسی طرح تھے اور شادی کے بعد کہیں کسی واقعے کے نتیجے میں یا مثلاً حالات یا خدا کی بیوی کسی توفیق کے نتیجے میں آپ نے ایک سچے راستے کو صحیح راستے کا انتخاب کیا. تو اس میں میں عرض کروں گا کہ بہت زیادہ کوشش کریں کہ ہم اور آپ بالکل صحیح ہوں, بیلنسڈ ہوں. اگر ہم اور آپ بیلنسڈ ہوں, بالکل متوازن شخصیت ہو ہم لوگوں کی, تو امکان اس بات کا بہت زیادہ ہے کہ ہمارے اہل خانہ کہیں نہ کہیں اچھائی کی طرف واپس آئیں گے. میں مثال عرض کروں, معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ دیندار ہوتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ سے اس بات کے اوپر بہت اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین کی پریکٹس کریں, چاہے خود پہلے نہیں کر رہے تھے مثلاً یا پہلے کر رہے تھے, ابھی مثلاً ممکن اہل خانہ تبدیل ہوئے ہوں, نہیں معلوم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن جب بات ذمہ داریوں کی ادائیگی کی آتی ہے تو وہ ایکسکیوز کی بنیاد پر کہ اہل خانہ دین پر پریکٹس نہیں کرتے اپنی بات ذمہ داریوں کو بھی انجام نہیں دیتے. یا مثال کے طور پر اس طرح سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت اور اچھائی کے تعلقات کو برقرار نہیں رکھ پاتے, تو وہ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن فائد میں ایک حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس حق تلفی کی وجہ سے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں انجام پاتا. تو اگر ہم ایک متوازن شخصیت رکھیں, اسے اپنے دین کے اوپر عمل کریں, سامنے والے سے کم از کم کا مطالبہ کریں کہ بھائی کم از کم اس لائن تک آپ آ جائیے, اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں, ہر طریقے سے ان کو بہتر زندگی دینے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کے دین نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے, جس کی ہمیں اجازت دی ہے اور بعض اوقات ہم نے حکم دیا ہے. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی کردار کی اچھائی ان کو کہیں نہ کہیں متاثر کرے گی, کہیں نہ کہیں متاثر کرے گی. بعض اوقات ہم لوگ کسی اچھے کام کو سخت انداز میں کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایک متوازن شخصیت بنائیں جس کے اندر حقوق کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے ہو, انسانوں سے محبت اچھے طریقے سے ہو, اور ہمدردی کا جذبہ ہو, اور اس ہمدردی اور محبت کے جذبے کے تحت اصلاح کرنے کی کوشش کریں, تو شاید نتائج آسانی سے ملتے ہیں.
جزاک اللہ.
کسی اور کا پلیز کوئی کوشچن ہے؟
شبیر بھائی اگر کسی سوال نہیں تھا ایک سے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آغاز صاحب سے.
ہاں جی پلیز گو اہیڈ.
جی ایک سوال یہ تھا کہ اب لوگ عید سے ابھی اتنا بات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج کے ظہور کے حساب سے اور ان کی تیاری کے حساب سے, اب فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں اگر کسی ایسے کام میں انوالو ہوں, میری اسٹڈیز چل رہی ہیں یا میں کسی ایسی چیز میں انوالو ہوں جو کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, کمپلیشن سے لیٹ سے سال ڈیڑھ سال دور ہے, لیکن میں اس کی کمپلیشن کی طرف بھی میں چاہتا ہوں اب, یعنی کہ یہ میرے آپ اپنا نفس سے میرا سوال ہونا چاہیے کہ میرے اس کا آبجیکٹیو دنیا زیادہ ہے یا آخرت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری طرف زیادہ اس سے زیادہ زرخیز زمین نظر آتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں اس کو اور ایسے میں کہوں کہ میں امریکہ میں کوئی کام کر رہا ہوں, تعلیم حاصل کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو اسکل ہے یا جو میں کوشش کر سکتا ہوں فرض کر لیں پاکستان جا کے, وہ شاید اس سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. اس صورتحال میں کیا ہمیں, یعنی کہ کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے, کیا ہم جس طرح ایک دم سے ادھر کا اپنا سسٹم شٹ ڈاؤن کریں اور واپس پاکستان کی طرف رخ کریں, یا جو کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں؟ میں یعنی کہ مجھے احساس ہے کہ بڑا ویک سا سوال ہے, لیکن اگر آپ اس میں کچھ مدد کر سکیں اس کو. ہاں
جی میں عرض کرتا ہوں, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ کوشچن ایسا ہے کہ جیسے کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی اور ہر کیس کے لیے اپنا ایک جواب ہو سکتا ہے مثلا, لیکن ہم اوور آل یہ سوچتے ہیں کہ فرض کیجیے کہ ایک آدمی ایجوکیشن میں مشغول ہے اور اس نے کچھ وقت اس کے اوپر دے دیا ہے, اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کمپلیٹ کر لے تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ کمپلیٹ کرنے کے بعد زیادہ خدمت کر سکے؟ مثلا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ابھی وہاں پر واپس چلا جاؤں تو میں اس وقت یہاں پر کچھ نہیں کر پا رہا, وہاں پر کچھ اور کر سکتا ہوں. تو ابھی ہم سوچتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں ابھی ایک سال دو سال رک جائے اور رکنے کے بعد اپنے اندر موجود اسکلس کو اور بڑھا لے, اس کے بعد ان تمام اسکلس کے ساتھ جا کر خدمت کرنے کی کوشش کریں, آیا زیادہ فائدہ ہوگا؟ اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں رکنے نہ رکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر ان اسکلس کو بڑھا بھی لوں, اس تعلیم کو حاصل کر بھی لوں, واپس جا کے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے, اچھائی کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا, تو پھر تو مزید وقت ضائع نہ کرے اور پہنچ جائے جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے. لیکن معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی ایک جگہ پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے دین کے فروغ کے لیے, اپنے دین کی نشر ترویج کے لیے اور لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے. لہٰذا اس سوال کے جواب میں آپ کہیں گے کہ اس میں کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی, اوور آل ہم کوئی رول نہیں بنا سکتے سوائے یہ کہ ہر چیز کو اپنے اچھے مقصد میں استعمال کرنے کی کوشش کریں, حتیٰ اس تعلیم کو جس کی خاطر اس وقت بھی کہیں اور رکا ہوا.
جی بہت شکریہ.
اصل میرے خیال میں جب کسی اور برادر کا یا کسی اور سسٹر کا کوشچن نہیں ہے تو آغا صاحب سے بھی اجازت لیں گے. آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آغا صاحب, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ہم نیکسٹ ویک پہ دوبارہ استفادہ کریں گے اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ. تو تمام برادران آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بادر حسن آپ ابھی ہیں کیا سر؟ بادر حسن آپ ہیں برج پہ بھی؟ ہاں میں نے کہا دعائے امام زمانہ اگر پڑھ دو پھر کام کرتے ہیں انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا, برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
بہت شکریہ آغا صاحب, سب رادان کا بہت شکریہ آغا صاحب, بالخصوص بہت شکریہ,
بہت جناب, خدا حافظ.